رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. پچھلی مرتبہ میں نے قرآن مجید کی سورتوں کے گروپس کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کی تھی. آج ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کسی بات کا ارادہ نہیں کرنا ہے، ہمیں آگے چلنا ہے. البتہ پچھلے درس کے جو اہم نکات ہیں انہیں ضرور ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے. سب سے پہلے تو لفظ برکت پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ برکت کا مفہوم ہے کسی شے میں افزونی، ایزادگی، اضافہ، بڑھوتری، نمو. اور اس میں تبارکا، یہ باب تفاعل سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات. تبارک الذی بیدہ الملک. پھر اللہ کے بارے میں دو باتیں کہ جن کا اس پہلی آیت میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ذکر ہوا. ایک تو یہ کہ بادشاہ مطلق وہ ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اس پوری کائنات میں اس کے حکم کا سکہ رواں ہے. زیادہ سے زیادہ چند مخلوقات ہیں کہ جن کی زندگیوں میں ایک بہت محدود سا حصہ ہے اختیار کا. ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارا بھی اکثر و بیشتر جسمانی نظام جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے اللہ کے قانون میں. تھوڑا سا حصہ ہے جس میں ہمیں آزادی ہے، ارادے کی آزادی، اختیار کی آزادی، یہ چوائس ہے. اما شاکرم و اما کفورا. ورنہ یہ ہے کہ بقیہ اس پوری کائنات میں کہیں بھی آپ کو کوئی اور ارادہ نظر نہیں آئے گا سوائے اللہ کے ارادے کے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کی صفات میں سے سب سے زیادہ جس صفت کو قرآن مجید میں نمایاں کیا گیا وہ اس کی صفت قدرت ہے. اس میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ذات وہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ ہمارے تخیل سے، ہمارے وہم سے، ہر چیز سے بالا تر ہے. ہمارا سارا اس کے ساتھ ذہنی تعلق اس کی صفات کے حوالے سے. صفات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک کمیت اور ایک کیفیت. ان دونوں میں ہمیں پھر عاجز آنا پڑتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں اللہ دیکھتا ہے لیکن کیسے دیکھتا ہے یہ نہیں جانتے. اللہ کی ایسی آنکھیں نہیں ہیں جیسی ہماری ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، تو دیکھنے کی صفت ہم مانتے ہیں، کیسے وہ دیکھتا ہے یہ نہیں جانتے. اسی طرح کمیت، اللہ کی وہ صفت کتنی ہے، اللہ قادر ہے لیکن اس کی قدرت کتنی ہے، یہ بھی ہمارے ذہن سے بالا تر ہوگا. اس لیے کہ ہمارے ذہن کا چھوٹا سا پیمانہ اس میں اللہ کی وہ صفات جو مطلق ہیں، لا متناہی ہیں، ان کا کوئی تصور سبا نہیں سکتا. ان معاملات میں ایک لفظ کل ہے جو ہماری پناہ گاہ ہے، ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. دوسری آیت میں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کا بہت اہم مضمون آیا کہ حیات انسانی کا تصور کیا ہے. یہ حیات انسانی جو ہے بہت طویل ایک سفر ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویدہ پہم دما ہر دم جمع ہے زندگی. البتہ اس میں دو وقفے ڈالے گئے موت کے، وہ وقفہ ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. ایک موت وہ ہے جو ہم گزار آئے ہیں، ہماری عالم ارواح میں تخلیق ہوئی، اولین تخلیق، اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، وہ موت ہم بتا آئے، اس کے بعد جاگے تو یہاں آ گئے. اے تازہ واردات بساتے ہوائے دل، یہاں آئے ہیں تو اس جسد انصری کے ساتھ ہے، یہ خاکی ہمارا ایک جسم ہے، یہ ہمیں دیا گیا ہے. پھر ایک موت آئے گی، پھر سو جائیں گے، پھر جب جاگیں گے تو وہ صبح قیامت ہوگی، اور اس کے بعد اس حیات اخروی کا آغاز ہو جائے گا. یہ وقفے کیوں ڈالے گئے؟ تاکہ تھوڑا سا ٹکڑا اس حیات کے بڑے طویل سفر کا اسے جدا کر لیا جائے. اور یہ وقفہ جو ہے، یہ ہے در حقیقت امتحانی وقفہ، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کی تخلیق کی تاکہ تمہیں آزمائے، جانچے پرکھے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا. معلوم ہوا کہ اس حیات دنیاوی، اب میں حیات انسانی نہیں کہہ رہا، حیات انسانی تو وہ طویل سفر ہے، وہ زندگی بھی جو عالم ارواح میں تھی جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، وہ بھی اس میں شامل ہے. پھر یہ موت کا وقفہ تھا، یہ بھی اسی زندگی میں شامل ہے. پھر یہ زندگی ہے حیات دنیاوی، یہ بھی اسی کا ایک جز ہے. پھر جو موت آئے گی وہ بھی ایک وقفہ اسی زندگی کا ہے. پھر جو ابدی زندگی ہے جس کے لیے کوئی خاتمہ نہیں، تو حیات انسانی تو یہاں سے وہاں تک ہے، البتہ اس میں سے جو ٹکڑا کاٹ لیا گیا یہ اب حیات دنیاوی ہے. اس حیات دنیاوی کی غرض و غایت امتحان ہے. قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہاں ایک نقطہ تھا جو پچھلی مرتبہ رہ گیا، میں نے یہ تو عرض کیا تھا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ موت بھی ایک تخلیق شدہ شے ہے، عدم محض موت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عدم محض میں تخلیق کا سوال نہیں. لہذا موت تو ایک ایسی چیز ہے جسے پیدا کیا گیا ہے، پیدا کی ہوئی چیز تو کوئی مثبت اپنا ایک وجود رکھتی ہے. خلق الموت والحیات، معلوم ہوا کہ موت بھی معدوم کے درجے میں نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک مثبت حقیقت ہے، یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اس ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، جس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب قیامت میں حساب کتاب ہو چکے گا، جنتی اہل جنت کی طرف بھیج دیے جائیں گے اور دوزخی دوزخ کی طرف بھیج دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ زمر کے آخر میں نقشہ کھینچا گیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ اور سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرہ، تو اس کے بعد موت کو لایا جائے گا ایک میڈھے کی شکل میں اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت ختم ہوئی، اب موت کا کوئی سوال نہیں، اب ابدی زندگی ہے، خلود ہے، خلود فی النار ہے، خلود فی الجنہ ہے. تو وہ موت کا جو بھی وجود تھا اسے ایک مثالی شکل میں، قیامت میں بہت سی چیزیں ظاہر ہوں گی مثالی صورت میں. مثلا وہ حدیث ہے کہ میدان حشر میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، اور یہ سایہ کریں گی ان لوگوں پر کہ جن کو ان سے خصوصی تعلق خاطر تھا، خصوصی محبت تھی، ان صورتوں کو پڑھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان پر سایہ کریں گی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی. اور ان دونوں کا نام حضور نے اس حدیث میں ایک دیا ہے، الزہراوین، دو انتہائی تابناک صورتیں. تو یہ ہے مثالی شکلیں بعض اشیاء کی. تو موت کو بھی ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. تیسرا اہم نقطہ جو ہمارے پچھلے درس کا تھا وہ تھا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت کے بارے میں. تم اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق نہ دیکھو گے. فرق سے مراد کیا ہے؟ یہ ذرا مشکلات میں سے ہے قرآن مجید کے یہ معاملہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی جو توجیہ سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ سورہ الف لام السجدہ، جس کو ہم سورہ سجدہ کہتے ہیں عام طور پر، اس کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو بھی بنایا ہے انتہائی احسن شکل میں بنایا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، یعنی اس کی تخلیق میں کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو ایسے ہی سرسری طور پر. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کام میں جی لگا ہوا ہے تو جی لگا کر کام کیا ہے، بڑھئی ہے، جی لگا کر کام کر رہا ہے تو خوبصورت چیز بنائے گا، اور ایسے ہی اگر وہ وقت گزاری کر رہا ہے، ترخا رہا ہے کام کو، تو وہ کام جو ہے وہ ناقص ہوگا. لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کہیں بھی اس طرح کے دو درجے تم نہیں پاؤ گے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے بہترین بنایا ہے، اور انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے کیا ہے گارے سے. یہاں سے پھر اس کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں. تو یہ تین چار پوائنٹس تھے کہ جو میں چاہتا تھا کہ دوبارہ آپ ذہن میں تازہ کر لیں. اس کے بعد اب اس میں وہ آخرت کا جو نقشہ کھینچا گیا کہ اس میں جب جہنم کو لوگ دیکھیں گے تو وہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ، اذا القوا فیھا سمعوا لھا شہیقا وہی تفور، اور وہ سخت بفری ہوئی ہوگی، غضبناک ہوگی، تکاد و تمیز من الغیظ، ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑنے کو ہے اپنے غضب اور غصے سے، اپنے جوش اور جلال سے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جب بھی اس میں کسی ایک گروہ کو جھونکا جائے گا کفار میں سے، تو اس کے جو داروغا ہیں، جو پہرے دار ہیں، جو وہاں کے کارندے ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یہاں میں نے نوٹ کرایا تھا کہ یہ پورا گروپ جو ہے سورہ ملک سے لے کر اور آخر تک، یہ سورتیں جو ہیں ان کا مرکزی عمود ہی انذار ہے، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا، جگانا، جھنجھوڑنا، بیدار کرنا. اور انذار کے معنی ہے کسی شے کے جو بھی خطرات آگے درپیش ہوں اس سے لوگوں کو پہلے سے متنبہ کر دینا. تو کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آئے تھے خبردار کرنے والے جو تمہیں بتاتے کہ قیامت کا ایک دن بھی آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، جنت اور جہنم ایک حقیقت ہے؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا بلا قد جانا نذیر، وہ یہ کہیں گے آئے تو تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے جنہوں نے اس کی خبر دی تھی، پیشگی متنبہ کر دیا تھا، فور وارن کر دیا تھا، فکذبنا، لیکن ہماری شامت کہ ہم نے انہیں جھٹلایا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں، اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری ہے. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود ایک بہت بڑے دھوکے میں آ گئے ہو، تم خود ایک بہت بڑے مغالطے سے دوچار ہو گئے ہو. یعنی یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ بڑی ابھی رعایت والی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ الزام لگایا جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا یہ سارا افترا ہے، کوئی تم پر وحی نہیں آئی ہے، افترا بازی کر رہے ہو. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں صورتیں آئی ہیں. ابتدائی مکی صورتوں میں جیسا کہ یہ ہے، یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، تو جھوٹ یا افترا کا الزام نہیں لگایا گیا، بلکہ کہا یہ گیا کہ تمہیں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، تمہیں کوئی دھوکہ سا لگ گیا. ضلال کہتے ہیں وہ شخص کے جو کسی مغالطے میں مبتلا ہو گیا ہو، اگرچہ وہ صحیح حقیقت نہیں وہ سمجھ رہا ہے، لیکن اس میں بدنیتی کا شائبہ نہیں ہوتا، پوری نیک نیتی سے بھی ایک انسان کسی وقت مغالطے میں مبتلا ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں بھی مذہب کے خلاف بات کرنے والے جو بھی انٹلیکچوئلز آپ کو ملیں گے، ہمارے ہاں جو سطح ہے انٹلیکچولیزم کی وہ آپ کو معلوم ہے، تو وہ اسی طرح کی توجیحات کرتے ہیں کہ یہ وحی کچھ نہیں ہوتی تھی، ہیلوسینیشنز تھے. یعنی ہیلوسینیشنز جسے ہو رہے ہوں اس کو ہم جھوٹا نہیں کہیں گے، وہ تو واقعی دیکھ رہا ہے کسی شے کو، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شے خارج میں موجود نہیں، اسے تو واقعی کچھ سنائی دے رہا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، اس کا تو تجربہ ہے کہ کوئی چیز وہ سن رہا ہے. دراصل کہ کوئی شے نہیں ہوتی، یہ صرف اس کے اپنے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں، یا اپنی ہی کوئی ذہن کا ایک اختلال ہے، انتشار ہے، کہ جو کچھ شکلوں کی صورت اختیار کر کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ چونکہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورت، اس لیے جو پہلی بات کہی گئی تھی حضور کے بارے میں وہ یہی تھی، ان انتم الا فی ضلال کبیر. اور یہ وہ بات ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ صرف حضور سے نہیں کہی گئی بلکہ سب سے کہی گئی. حضور کے لیے اگلی ہی صورت میں آپ دیکھ لیں گے سورہ نون جو ہے، اس میں کہ وہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، چنانچہ حضور کو بھی آغاز میں یہی کہا گیا تھا کہ کوئی جنون کا عارضہ کوئی لاحق ہو گیا ہے، کوئی مغالطہ ہو گیا ہے، کوئی نفسیاتی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انتشار اور اختلال ہے، یا یہ کہ اگر اس کو دوسرے طرح محمول کرے تو جن سے بھی مجنون بنتا ہے، کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے ان پر، کسی جن نے انہیں پوزیس کر لیا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی الزام جھوٹ کا نہیں آ رہا، بلکہ ایک طرح سے ایک ہمدردی کے اظہار سے کہ اچھے بھلے آدمی تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے. جیسے ہم کبھی کہہ بیٹھتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ بہت اس نے وظیفے کیے، اس کی خشکی چڑھ گئی ہے اور اب اس کا جو ہے معاملہ دماغی خلل کا ہو گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ باتیں جب ہم کہتے ہیں تو اذراہ ہمدردی کہتے ہیں. تو شروع میں یہ انداز حضور کے ساتھ بھی اختیار کیا گیا. چنانچہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ ظاہر بات ہے کہ قریش کے بزرگوں میں سے تھا، وہ آیا، اس نے کہا بھتیجے اگر تمہیں کوئی آخیب وغیرہ کا سایہ ہو گیا تو مجھے بتا دو، اس لیے کہ میرے بہت سے واقف ہیں عامل لوگ کہ میں ان کے ذریعے سے تمہارا علاج کرا سکتا ہوں. تو اس کو نوٹ کیجئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر یہ کہ ایک بہت بڑے بغالتے میں، بڑے دھوکے میں ہو، کوئی ہیلوسینیشنز ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارے ایسے ہی تمہیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں، درہ حالے کہ ان کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہوتے ہم سننے والے، اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم ہرگز نہ ہوتے جہنمیوں میں سے، دوزخیوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعير، گویا کہ انہوں نے اپنی تقصیر کا اعتراف کر لیا تو اب پھر دوری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جہنمی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مضمون بہت اہم ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، اس میں اگر ایک جو اشکال ہے وہ سامنے نہ ہو تو بظاہر یہ بڑا ہی سادہ سا مضمون ہے۔ اگر یہ او کی بجائے واو ہوتا، واو عطف، کہ انہوں نے یہ کہا اگر ہم سنتے اور غور کرتے، عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، تو یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی، اس میں کسی بھی اس بحث کی یا گفتگو کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن یہاں او ہے، او کے معنی یا ہے، اس میں اشکال پیش آیا کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ صورتیں کیسی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہوتے ہم سننے والے یا ہم عقل سے کام لیتے، تو یا جو درمیان میں آ گیا ہے اس نے ایک تفسیری اشکال پیدا کر دیا۔ اس میں بعض حضرات نے تو ایک بڑا سادہ سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ہمارے متقدمین میں سے، بزرگوں میں سے بھی ہیں، کہ جہاں کوئی بات ایسی سمجھ میں نہیں آئی وہ زائد کہہ دیتے ہیں، یہاں او زائد ہے، یہاں او جو ہے واو ہی کے مفہوم میں ہے، یہ حرف عطف ہی ہے، حالانکہ یہ کہہ دینا جو ہے میرے نزدیک اتنی جلدی سے، اصل میں انسان کو اعتراف کر لینا چاہیے اپنے قصور فہم کا، اور اگر قلت تدبر ہے مان لینا چاہیے، توقف کر دینے میں عافیت ہے کہ انسان مان لے کہ اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعد میں اس عقدے کو ہمارے لیے کھول دے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ کوئی لفظ زائد ہے، بلا ضرورت ہے، یا اس کی بجائے در حقیقت یہ ہے، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی ایک درجے میں توہین بن جاتی ہے۔ یہاں ایک تھوڑا سا فرق نوٹ کیجئے گا کہ کتابت میں بعض حروف کا زائد ہونا بالکل اور بات ہے، وہ تو ہوا ہے اور ہے، مانتے ہیں، بہت سی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا الف لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ گول دائرہ سا بنا دیتے ہیں، وہ الف پڑھا نہیں جائے گا، لکھا گیا ہے پڑھا نہیں جائے گا۔ غداوت والعشیے، حالانکہ وہ واو نہیں پڑھی جائے گی، غداوت والعشیے ہے، واو وہاں اضافی ہے۔ تو کتابت میں اضافہ ہو جانا یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ قرآن لکھی ہوئی شکل میں نازل نہیں ہوا ہے، کتابت جو ہے قرآن کی وہ انسانی فعل ہے، انسانی فعل میں کوئی مغالطہ ہو جانا وہ بالکل قرین قیاس ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ اگرچہ اپنی جگہ پر اہم نقطہ ہے کہ جو مصحف کی کتابت تھی، وہ مصحف عثمان جس کو کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ اصل میں تو جمع کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اصرار پر اور دوسرے صحابہ کے اصرار پر کہ ان کو ما بین الدفتین اب ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ جنگ یمامہ میں بہت سے جب حفاظ شہید ہو گئے تو خطرہ ہوا کہ صرف قرآت کے ذریعے سے اور حفظ کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کا اگر ہم نے اعتماد کر لیا تو ہو سکتا ہے حفاظ اگر اس طرح شہید ہوئے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو جامع القرآن اصل میں ابو بکر ہیں، یہ حضرت عثمان کے نام کے ساتھ ایک غلطی ہے کہ جو چلی آ رہی ہے کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں، یا ہمارے خطبوں میں وہ جو الفاظ، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی جس زمانے میں یہ خطبے مرتب ہوئے ہیں تو وہ قافیے ملانے کی خواہش جو تھی وہ جامع القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس طریقے سے وہ قافیے ملا دیے گئے، ورنہ حضرت عثمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے تو صرف یہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں مختلف لہجے شروع ہو گئے تھے، اور وہ جو اختلاف لہجوں کا تھا وہ کتابت میں بھی آ رہا تھا، ان سب کو ختم کر کے جو اصل مصحف تھا اس کے نسخے کرا کے ہر جگہ بھیج دیے، وہ پھر مصحف عثمان کہلایا ہے، جس کا ایک نسخہ جو ہے استنبول میں موجود ہے، جو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پر، یہ جو سورہ بقرہ میں ہے پہلے پارے کے اختتام پر، وہاں وہ تلاوت کر رہے تھے اور وہاں پر خون کے دھبے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصحف پر موجود ہیں. تو کتابت میں اگر کوئی غلطی ہو گئی، جس لیے کہ وہ تو انسانوں نے کتابت کی ہے، قرآن لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا. جیسے کہ تورات کے جو احکام عشرہ ہیں وہ تو لوح پر الواح پر لکھے ہوئے تھے، لہذا اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. لیکن یہاں چونکہ انسانوں نے کتابت کی، کتابت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف زائد آ گیا ہو، لیکن یہ کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا اس میں یہ کہہ دینا کہ کوئی لفظ زائد ہے، یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ جسارت ہے، قلت تدبر کا یہ نتیجہ ہے. غور و فکر کرے انسان تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے معنی کی تہ تک پہنچ گیا ہے. نہ معلوم کتنے مقامات ہیں کہ جہاں آ کر امام راضی تک کو گھٹنے ٹیک دینے پڑے ہیں کہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس مقام کی جو مشکل ہے وہ پھر کبھی حل ہوگی. اب اس تمہید کے بعد سمجھیے، اصل میں بالکل یہی مضمون جو ہے سورہ قاف میں بھی آیا ہے، وہاں بھی نوٹ کر لیجئے، تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے لیکن یہی او کا مسئلہ وہاں بھی ہے. یہ 624 صفحے پر آپ کو اس مصحف میں مل جائے گا، آیت نمبر 37 ہے. ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اس قرآن میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو یا تو دل رکھتا ہو، صاحب دل ہو. مراد کیا ہے دل؟ ویسے تو سب کے ہیں، وہ دل کے جو ہارٹ کو پمپ کرتا ہے، وہ دل تو ہر ایک کے اندر ہے. ابو جہل کے اندر بھی تھا اور ابو لہب کے سینے میں بھی بہرحال ایک دل تھا، اور ابو جہل کا دل تو خاصا بڑا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ دل مراد نہیں، وہ معنوی حقیقت جو ہے قلب کی، وہ جسے ہمارے ہاں شاعری میں دل زندہ کہا جاتا ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. وہ زندہ اگر وہ دل مردہ ہو گیا ہے تو یہ وہ پھر وہ قلب نہیں ہوگا. تو فرمایا لمن کان لہو قلب، اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، ذکرہ ہے، تذکرہ ہے. کس کے لیے؟ کہ یا تو اس کا دل ہو، او القسم وهو شہید، یا پھر وہ پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنے. یہ دو معلوم ہوا کہ چینلز ہیں علیحدہ علیحدہ. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اگر انسان کا قلب زندہ ہے، یا ہم یوں کہیں گے کہ اس کی فطرت جو ہے، فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، فطرت سلیمہ ہے، عقل سلیم سے بہراور ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید جو دعوت دے رہا ہے یہ اس کے اپنے اندر موجود ہے، یہ اس کی اپنی فطرت کی گہرائیوں سے ابھرے گی. چنانچہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فوائد، اس میں انہوں نے اس آیت پر لکھا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے، وہ وہاں سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی قابل مطابقت ہے قرآن مجید کی تعلیمات میں اور ان کی اپنی فطرت میں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہیں کوئی بودھ محسوس نہیں ہوتا، کہیں کوئی فاصلہ محسوس نہیں ہوتا، کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کی آواز سن رہے ہیں، اپنے ضمیر کی صدا سن رہے ہیں، وہ خود اپنی فطرت کو پڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ مصحف سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں. تو جو لوگ تو ایسے ہیں انہیں تو گویا کہ وہ ایمان یا ہدایت جو ہے وہ از خود نصیب ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ صحابہ کرام میں سے بھی سمجھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قسم کے لوگوں میں سے. شرک انہوں نے کبھی نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کوئی برا فعل جو ہے اس کی نسبت ان کی طرف نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہ فطرت جو ہے ان کی صالح تھی، عقل سلیم تھی، اور وہ وہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں کا پھر یوں سمجھیے کہ دستک دے کر دروازہ جو کھلا ہے وہ کھلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ورنہ یہ کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو وہیں پر دستک دے رہے تھے. حضرت عثمان ابن مسعود کا یہی معاملہ ہے، حضرت زید کا معاملہ یہی ہے، جن کے بیٹے سعید ہیں جو بہنوئی ہیں حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے ذریعے سے حضرت عمر تک اسلام کی دعوت پہنچی ہے. تو متعدد لوگ ایسے موجود تھے مکے جیسے شہر میں جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اور جہاں یوں سمجھیے کہ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہاں موحدین موجود تھے. زید کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کیسے کروں، کیا کروں کیا نہ کروں، کس طرح کروں. تو معلوم ہوا کہ جہاں تک ایمان کا معاملہ وہاں تک وہ پہنچ گئے. تو جن کا تو دل زندہ ہے، اس دل زندہ میں تو وہ ہدایت موجود ہے، وہ ایمان ہے. ہاں اگر دل کے اوپر کچھ حجابات آ گئے ہیں، کچھ پردے پڑ گئے ہیں، ماحول کے اثرات، دیکھیے وہ حدیث بھی یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کل مولودی یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نسل انسانی کا ہر نو مولود جو ہے بچہ جو آتا ہے اس دنیا میں وہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، اسلام لے کر آتا ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، اسلام اس کی فطرت میں ہے. یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی ماحول کے اثرات کی وجہ سے کچھ غلط خیالات، کچھ غلط نظریات، کچھ غلط عقائد یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو پردے جن پر پڑ جاتے ہیں، کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ماحول سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ کہ ان کی فطرت جو ہے صاف شفاف رہتی ہے. وہ تو مثال وہ ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں جو سورہ نور کی آیات شامل ہے کہ نور علی نور، وہ تو گویا کہ بیتاب ہوتے ہیں، جیسے پیٹرول جو ہے وہ بیتاب ہوتا ہے، وہ خود آ کے بڑھ کر آگ کو پکڑ لیتا ہے. ایک تیل ہے کڑوا تیل، اس کو بھی آپ جلاتے ہیں دیے میں، لیکن اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی چیز ذریعہ بنائیں گے، روئی کی بتی بنائیں گے تو کڑوے تیل کو بھی جلا لیں گے آپ. لیکن ایک پیٹرول ہے کہ جو گویا کہ خود بیتاب ہے کہ کہیں سے ذرا دیت لائی دکھائی دے صحیح، اور وہ بھڑک اٹھے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو بیتاب ہوتے تھے کہ یہ ہدایت ان کے سامنے آئے اور فوراً قبول کر لیں، جیسے کہ حضرت ابو بکر کی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زید کی عمر نے بھی اگر وفا کی ہوتی تو وہ بھی اسی شان سے ایماندار تھے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے کچھ پردے پڑ گئے ہیں ان کے ذہن پر، ان کے قلب پر، ان کی فطرت پر کچھ میل آ گیا ہے، کچھ زنگ آ گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کان لگا کر سنیں، تو یہ کتاب الہی جو ہے اس میں اس زنگ کو اتار دینے کی صلاحیت ہے، وہ ان پردوں کو، حجابات کو اٹھا دے گی. یہ کتاب بین ہے، آیات بینات ہیں، یہ منور کر دے گی انسان کے باطن کو اگر وہ توجہ سے سنے. تو یہ دو معاملے ہو گئے، اصل میں یہ ایک نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر تو دل ہے اور دل زندہ ہے تو ہدایت کے چشمے اس کی گہرائیوں میں سے خود ہی ابل جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم توجہ کرے، سنے کلام الہی کو. جیسے کہ وہ حدیث میں نے اپنے کتاب سے میں کوٹ کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے ان پر زنگ آ جاتا ہے، ان ہاذہ القلوب لا تفضوا کما یسدع الحدید اذا اصابه الماء، جیسے کہ لوہے پر اگر پانی پڑتا رہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. تو صحابہ نے سوال کیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ حضور جب آپ نے یہ فرمایا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمائیے کہ اس کا سائیکل کیا ہے. ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے، ہم پالش کرتے ہیں، سائیکل کرتے ہیں، صاف ہو جاتی ہے، چمک اٹھتی ہے دوبارہ. تو دل کو سائیکل کرنے کا، دل کا بھی کوئی پالش ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرو. ایک تو موت کو کثرت سے یاد رکھو کہ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، یہ تو ہماری عارضی قیامگاہ ہے، یہ منزل نہیں. اور دوسرے کثرت سے قرآن مجید پڑھو، یہ قرآن مجید جو ہے یہ دلوں کے زنگ کو دھو دینے والا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں سورہ قاف کی ہم اس آیت کو سمجھیں گے، ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ یا تو اس کا دل جو ہے وہ موجود ہو، یعنی دل زندہ ہو، دل بیدار ہو، اور یا یہ کہ وہ کان لگا کر توجہ سے بات کو سنے. یہاں ان لوگوں کا قول نقل ہوا جہنمیوں کا کہ ہم کیوں جہنمی ہوئے، قالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. یہاں جو عقل کا لفظ آیا ہے یہ بھی نوٹ کر لے، سورہ حج میں عقل کا لفظ آیا ہے دل کے لیے، کہ ان کے لیے دل ہوتے تکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جن سے یہ عقل کا کام لیتے، یعنی تفقہ جو ہے تعقل وہ قلب کا وظیفہ بھی ہے. تو یہاں وہی بات فرمائی کہ انہوں نے کہا ہم ان دونوں چیزوں سے محروم رہے،
اتنا ہمارے پاس وہ قلب زندہ تھا کہ جس سے ہم تفقہ حاصل کر سکتے از خود، نہ ہم نے توجہ کی اور اس کلام الہی کو اور کلام ربانی کو دل لگا کر اور توجہ سے سنا، تو ہم اسی وجہ سے جہنمی بن گئے۔ فاعترفوا بذنوبہم، یہ بھی بہت اہم ہے، معلوم ہوا یہی تو تقصیر ہے انسان کو جو اللہ تعالی نے یہ دو چیزیں دے کر بھیجا، فطرت انسانی اور عقل انسانی، ان دونوں سے اگر انسان صحیح دست ہو جائے تو معلوم ہوا کہ پھر وہ حیوان ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہے فہم سے خالی، ان کی آنکھیں ہیں بصیرت سے محروم، ان کے کان ہیں وہ سماعت ظاہری کرتے ہیں لیکن سماعت حقیقی سے وہ بھی محروم، تو یہ اب چوپایوں کے مانندے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو چوپایوں کا کام کیا ہے؟ آپ انہیں ذبح کرتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جھاڑ جھکاڑ ہے انسانوں کی شکل میں، جیسے کہ کوڑے کرکٹ کو آپ جمع کرتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں، بہت سی جگہوں پر وہ آگ سلگتی آپ نے دیکھی ہوگی۔ انہوں نے مان لیا ہے اپنی تقصیر کو کہ انہوں نے اپنے شرف انسانیت کو خود اپنے ہاتھ سے کھو دیا، جو فیکلٹیز دے کر، جو صلاحیتیں اور استعدادات دے کر انہیں بھیجا گیا تھا ان کو زنگ لگا دیا اور ان سے کام نہیں لیا۔ فسوقاً لأصحاب السعیر، یہ سوقاً جو ہے یہ کلمہ ہے بڑے ہی استحقار کے ساتھ اور بڑی نفرت کے ساتھ، اب دور ہوں یہ، اب ان کے لیے دوری ہے اور بود ہے، یعنی یہ کہ اب ان سے کسی کلام کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی بات ان کی اب نہیں سنی جائے گی، اب دفع ہو جائیں یہ لوگ کہ جو جہنمی ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم، یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے قرآن مجید میں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ کا اسلوب بہت ہے، جہاں کہیں اہل جہنم کا نقشہ کوئی دکھایا جائے گا فوری تقابل کے لیے اہل جنت کا بھی کوئی نقشہ دکھا دیا جائے گا، انجام بد کی کوئی تصویر آئے گی تو وہ انجام نیک جو ہے وہ بھی سامنے لے آیا جائے گا، لہذا اس کے فوری تقابل کے لیے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر، بے شک وہ لوگ کہ جو خشیت اختیار کرتے ہیں، خوف اختیار کرتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، لرزہ براندام رہتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب غیب میں رہتے ہوئے، یہ ابھی میں عرض کروں گا، یہ بھی ذرا مشکل مسائل میں سے ہے کہ غیب میں کون ہے، اللہ ہے یا ہم ہیں، تو فرمایا کہ لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے، یہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ یہ بالغیب کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ شاید اللہ کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ غیب میں ہے، نگاہوں سے اوجل ہے، تو ٹھیک ہے اس حد تک بھی اگر بات سمجھی جائے کہ اصل میں قابل تعریف وہی ایمان ہے کہ جو بغیر دیکھے ہو، دیکھنے کے بعد تو کون ایمان نہیں لائے گا، ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، ابو لہب بھی ایمان لے آئے گا، وہ اللہ کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم جب سامنے آئے گی تو سب ایمان لے آئیں گے، تو معلوم ہوا کہ اصل میں ایمان معتبر ہے ایمان بالغیب۔ سورہ بقرہ میں شروع میں بالکل یہ لفظ آیا کہ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ وَمِمَّا رَزَقْنَاہُمْ یُنفِقُونَ، تو معلوم ہوا کہ ایمان تو اصل میں ہے ہی ایمان بالغیب، لیکن یہاں اس میں ذرا ایک دلچسپ مسئلہ یہ ہے کہ غیب میں حقیقتاً اللہ نہیں ہے، غیب میں ہم ہیں۔ اغیب و ذل لطائف لا یغیبو وارجوہ رجاء لا یخیبو، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ ہستی تو غائب ہونے والی نہیں ہے، وہ تو اظہر من الشمس ہے، وہ جو بڑا پیارا شعر ہے کہ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، اور اللہ کے اسماء میں سے سورہ حدید کے شروع میں جو آیا ہے ھو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو وہ تو بالکل عیاں ہے، نمایاں ہے، اصل میں ہماری توجہ ادھر نہیں ہوتی۔ یہی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ مجھے بہت پسند ہے شیخ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام رکھا کشف المحجوب، محجوب اصل میں ہم ہے، بڑا پیارا فارسی کا ایک مصرعہ ہے کہ او پیداس تو زیر نقابی، تو یہ نہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کہیں غیب میں، اللہ تو بالکل عیاں ہے، سامنے ہے، ہاں تم زیر نقاب ہو، محجوب تم ہو، پردے میں تم آ گئے، کرا جوئی چرادر پیچو تابی کہ او پیداس تو زیر نقابی، کس پہ پیچو تاب میں ہو، کس کی تلاش کر رہے ہو۔ ہم نے اپنے ہائی اسکول کے دوران میں مجھے یاد ہے کہ وہ جو صبح کے وقت ایک ہوا کرتی تھی اسمبلی اور اس میں کوئی نعت یا کوئی حمد، تو غالباً وہ ایک نظم جو ہے ہمارے اسکول میں نہ معلوم وہ کس کا انتخاب تھا، لیکن یہ کہ تقریباً پورے 5-6 سال ہم نے وہ پڑھی ہے کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ فطرت انسانی میں ہے، وہ اپنے خالق کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، تلاش کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ کہ حقیقت جب منکشف ہوتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اصل میں تو ہم کہیں تھے اندھیرے میں، وہ تو نور ہے، سراپا نور، اور معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا. تو غیب یہاں پر با جو ہے وہ آئے گا بائے ظرفیہ، کہ ہم جو ہے ہم غیب میں ہیں، غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرنا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. اس لیے کہ جب وہ حضور کا معاملہ ہو جائے گا، جب نگاہوں سے پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو پھر تو خشیت اور تقویٰ اور ایمان اور احسان ساری منزلیں شاید ایک جست میں طے ہو جائیں. لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ہم محجوب ہیں، وہ پردے ہماری نگاہوں پر ہیں، ان اس حالت میں اگر اللہ کا خوف ہے اور خشیت ہے. ہمارے بعض مفسرین نے اس میں کچھ اور نکتے بھی پیدا کیے کہ غیب سے مراد لیا ہے کہ انسان تنہائی میں اور تخلیے میں اگر تقویٰ ہے اور خشیت ہے، تب وہ اصل تقویٰ اور خشیت ہے. اگر لوگوں کے سامنے متقی بنا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی خشیت الہی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ نہیں. چنانچہ ایک بہت اہم حدیث جو ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 باتوں کا حکم جو ہے فرمایا ہے کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا، امرنی ربی بتسعن، اس میں سب سے پہلی چیز یہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ کی خشیت ہو لیکن چھپے اور کھلے ہر حال میں، مجمع میں ہو تب بھی اللہ کے احکام کو انسان اس کی پابندی کر رہا ہو، توڑنے سے بچ رہا ہو، اور جب تنہا ہو کہیں کہ کوئی آنکھ دیکھنے والی نہ ہو، اگر اس وقت ہے خشیت تو وہ خشیت معتبر ہے. ورنہ جلوت میں تو لوگ جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہی اللہ کے خشیت رکھنے والے نظر آئیں گے. اصل میں تو معاملہ وہاں ہے غیب میں ہوتے ہوئے، جبکہ وہ چھپے ہوئے ہیں، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ نقطہ بھی، یعنی یہاں اس کا مفہوم یہ ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر اپنی جگہ پر وہ بات جو ہے وہ بہت قیمتی بات ہے کہ اصل میں تقویٰ اور یہ خشیت جو ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ ان دونوں حالتوں میں اگر خشیت اور تقویٰ ہے تو وہ معتبر ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ دو الفاظ جو ہے مغفرت اور اجر کبیر، یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. اصل میں مغفرت کا لفظ بنا ہے مغفر سے، غفر کے معنی ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینے والی شے، چھپا دینے والی شے، اسی لیے مغفر کہتے ہیں. خود لوہے کی وہ ٹوپی جو فوجی پہنتے ہیں، وہ خود جو ہے سر کو ڈھانپ لینے والی، چھپا لینے والی شے، وہ مغفر ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، چشم پوشی کریں گے، ان پر پردہ ڈالیں گے، تو یہ ہے مغفرت. اور پھر اس کا نتیجہ ہے اجر کبیر، کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے، ان کی خطاؤں کی پردہ پوشی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب اس کا اجر جو ہے بھرپور ان کو عطا کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی عمل کے دو مراتب اس کو کہنے، یا ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. وہ اسروا قولکم اب اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور. اور تم خواہ اپنی قول کو، اپنی بات کو چھپا کر کہو، یہ ہے اصل میں یہ اسرو، یہ اسرار جو مصدر ہے میرا نام جو ہے وہ ہے کوئی بات کسی کو چھپا کر بتانا. از اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثہ، جبکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بطور راز کہی اپنی بعض بیویوں میں سے کسی سے، تو وہی لفظ اسرار یہاں ہے. اسرو و اسرو قولکم اب اجہرو بھی، چاہے تم اپنی بات چھپا کر کہو، خاموشی سے کہو، رازداری کے ساتھ کہو، خواہ جہر کے ساتھ کہو، علل اعلان کہو، ڈنکے کی چوٹ کہو، انہو علیم بذات الصدور، یہ جان لو کہ اس کے علم سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر مثمر ہے اس کو بھی جاننے والا ہے.
معلوم یہ ہوا کہ ایک بات علی اعلان کہی گئی وہ بھی اس کے علم میں ہے، ایک بات خاموشی سے کہی گئی وہ بھی اس کے علم میں ہے، اس سے اگلی بات وہ ہے جو ابھی کہی نہیں گئی آپ کے جی میں ہے، وہ تو اس کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ گویا کہ مبالغہ جو ہے رفتہ رفتہ جو پہنچ رہا ہے انتہا پر کہ ایک بات آپ نے کہی وہ اس نے سنی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، وہ تو ریکارڈ ہو گئی۔ جو کچھ بہت خاموشی سے کہا ہے یہ جان لو کہ اس سے وہ چیز بھی مخفی نہیں ہے، وہ اس کا سب کا سننے والا ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے۔ اور جو چیزیں ابھی تمہارے اپنے اندر دل کے اندر تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں وہ تمہاری نیتیں ہیں، تمہارے ارادے ہیں، تمہارے عزائم ہیں، تمہارے مستقبل کے نقشے ہیں، جو بھی تم نے اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں ان سب کا جاننے والا ہے۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے قرآن مجید میں صفت قدرت کو بہت نمایاں کیا گیا، بہت ایمفیسائز کیا گیا ہے، اسی طرح دوسری صفت صفت علم ہے کہ اس کو متعدد پیرایوں میں اور بدل بدل کر اس کو لایا گیا ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ کہیں تو وہی سادہ اسلوب ہوگا جیسے ہوا علی کل شیء قدیر، اسی طریقے سے ہوا بکل شیء علیم، وہ لفظ کل جو ہے وہ گویا کہ وہی پناہ گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا اور آج بھی دوہرایا۔ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین اسلوب بدل کر سورہ تغابن کی ایک آیت میں لائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ایک آیت میں تین اسلوب، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اتنا ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں اب باہر کچھ رہا ہی نہیں، جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا جاننے والا۔ پھر مزید ایک ڈائمنشن، یعلم ما تسرون و ما تعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم اسرار کی شکل میں چھپا کر کہتے ہو اور وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو اعلانیہ کہتے ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تیسری مرتبہ پھر وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ تو پہلی بات تو اس آیت سے یہ سامنے آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم پر زور دینے کے لیے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو اصل محل ہے، پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک قول ملتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اصل میں حضور کے جو مخالفین اور معاندین تھے، اور چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، تو ابھی وہ شکل نہیں تھی جیسا کہ بعد میں ہو گیا مکے میں، وہ تو علل اعلان ایک بحث و نزاع اور ایک رد و قضا کی شکل پیدا ہو گئی تھی۔ شروع میں ابھی چہمے گوئیاں ہو رہی تھیں، کیا ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہمارے سارے جو آبائی اور ہمارے آبا و اجداد کی جتنی بھی چیزیں ان سب کو رد کر دیا ہے۔ تو ابھی وہ بڑے دبے دبے الفاظ میں چہمے کو، آخر اس لیے آپ غور کیجئے کہ ایک دم انسان اتنا اباؤٹ ٹرن نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حضور کی جو عزت تھی، الصادق اور الامین انہی لوگوں نے خطاب دیا تھا، 40 برس کی زندگی حضور کی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی، کس قدر متوازن زندگی ہے، کتنی پاک اور صاف زندگی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کہیں کسی خانقاہ میں وہ 40 برس گزارے ہوں، زندگی کی مجدھار میں بالکل نو عمری سے حضور نے کام شروع کر دیا ہے، پہلے بھیڑے بکریاں چرا رہے ہیں، اور حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میں چند ٹکوں کے عوض قریش کی بھیڑے بکریاں چراتا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے یتیم پیدا ہوئے ہیں تو یتیم تھے، پیدائشی یتیم، تو کہیں بھی وہ جس کو فراغت کہتے ہیں ابتدائی دور میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، تو یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ تجارت ہے، اور تجارت میں پوری دیانت اور امانت اور صداقت کا ظہور ہوا ہے، تو آخر یہ 40 برس کی زندگی کو ایک دم کیسے وہ رائٹ آف کر دیتے۔ تو تدریجن ہوا ہے کہ پہلے وہ دبے دبے الفاظ میں کچے میں گوئیاں شروع ہوئی ہیں، تو اس پر ان کی گرفت کی جا رہی ہے کہ یہ باتیں جو چھپ چھپ کر کہہ رہے ہو جان لو کہ یہ اللہ کے علم ہے۔ اسرو قولکم او اجہرو بہ انہ علیم بذات الصدور، یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اللہ کے علم ہے۔ دوسرا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ جب مخالفت شروع ہوئی ہے تو پھر جو دل سے صدائیں نکلی ہیں اہل ایمان کے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جو تکلیف پہنچتی تھی کہ کہہ دیا مجنون ہے، اگلی سورت پڑھیں گے تو شروع میں یہی مضمون ہے کہ دل جوئی کے لیے آیات نازل ہوئی کہ آپ کیوں ملول ہوتے ہیں، کیوں غمگین ہوتے ہیں، ان کے کہنے سے کوئی آپ پاگل تھوڑے ہو جائیں گے، آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، کوئی ایسا پاگل بھی آج تک دنیا نے دیکھا ہے کہ جو ایسے اخلاق والا ہو، جس کی اتنی ستھری زندگی ہو، اتنی صاف اور پاک زندگی ہو، اتنا متوازن اس کا طرز عمل ہو؟ تو یہ ساری کیفیات جو اس میں ظاہر بات ہے کہ دل سے جو صدائیں نکلتی تھی اس میں دل جوئی کی جا رہی ہے کہ چاہے کتنی ہی خفیہ انداز میں اللہ کو پکارو اور اللہ سے مناجات کرو، اللہ سن لیتا ہے، اس تک وہ تمہاری دعائیں اور تمہاری مناجات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی آیا ہے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ زیادہ بلند آواز سے اللہ کو پکارو اور نہ ہی بہت آہستہ، بلکہ حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اس آواز کے ساتھ دعا کی جائے اور مناجات کی جائے کہ ہمارے اپنے کان بھی اسے سن لیں. اس سے خود ہمیں حج حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے کان بھی اس کو سن رہے ہیں کہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں. تو بہرحال یہ دونوں رخ اس میں ہے کہ معاندین کے لیے بھی ایک تحدید کے انداز میں اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، اس معنی میں تو یہ دھمکی کا انداز ہو جائے گا، اور ایک تسلی اہل ایمان کے لیے کہ تمہیں جو کوفت پہنچ رہی ہے، تمہیں جو قلبی اذیت پہنچ رہی ہے، اس میں جو اب دعائیں تم اللہ سے کر رہے ہو، فکر نہ کرو، چاہے تمہارے وہ زبان سے الفاظ بن کر نہ بھی نکلے، تمہارے دل کی گہرائیوں ہی سے اگر وہ ابھی وہ صدائیں اٹھ رہی ہیں تو اللہ ان کا بھی سن لینے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا؟ یہ اللہ کے صفت علم پر اور اس کے صفت علم کے کمال پر ایک دلیل دی جا رہی ہے کہ جو کسی شے کا بنانے والا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑھ کر اس کا جاننے والا کون ہوگا. گھڑی کسی نے بنائی، ظاہر بات ہے اس گھڑی کے ایک ایک پرزے کو اس سے زیادہ جاننے والا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے تو خود بنائی ہے، ان پرزوں کو فٹ کیا ہے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہے، تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو جانتا ہو اپنی اس گھڑی کو جو اس کی تخلیق ہے. تو فرمایا اللہ نے بنایا انسان کو، اللہ اچھی طرح واقف ہے، جو کچھ اس میں مزمر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو جو اس کے دل کے اندر چیزیں رکھ دی گئی ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں، جن جن چیزوں کی استحاء اس کے نفس میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے کیا وہ بے خبر ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بین ہے، بہت باخبر ہے، ہر شے جو ہے وہ اس کے علم میں ہے. پھر دیکھیے آپ، وہی صفت علم ہے کہ جس کو پھر ایمفیسائز کیا گیا. اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ در حقیقت عملی اعتبار سے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ایمان بالآخرہ یہ اہم ترین ہے. اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ ہر ہر علم، ہر ہر عمل میرا یہ کہیں ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھے جواب دہی کرنی ہوگی، تو وہ سیدھا رہے گا. یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ خود انسان کے اعصاب کے اوپر اس کی گرفت رہے گی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اس کا جواب دے سکوں گا کہ نہیں، اسے ایکسپلین کر سکوں گا کہ نہیں، اس کے لیے میرے پاس کوئی جواز ہے یا نہیں. یہاں تک کہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جب تک کہ انسان تول نہ لے کہ جو کچھ میں کہنے چلا ہوں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، میں اس کی جواب دہی کر سکوں گا کہ نہیں، ایکسپلین کر سکوں گا کہ نہیں. لیکن اگر آخرت کا عقیدہ کسی وجہ سے کمزور ہو جائے تو پھر انسان پر کوئی گرفت نہیں. پھر تو یہ کہ ظاہری گرفت سے بچے تو بچے، پولیس کی گرفت سے بچے تو بچے، عدالتوں کی گرفت سے بچے تو بچے، اور یہاں بہت سی چیزیں چل جاتی ہیں، رشوت چل جاتی ہے، اور نہ معلوم یہاں کے جو فیصلے ہیں اور عدل تک کسی کا پہنچنا جو ہے اس میں نہ معلوم، دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، بہت سے اس کے راستے موجود ہیں، اسی لیے گرفت نہیں. اس ایمان بالآخرہ کو جو وسوسے اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں جیسے دیمک چک کرتی ہے لکڑی کو، وہ دو وسوسے ہیں. ایک وسوسہ تو ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں، کیسے ممکن ہے جن کو مرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے، ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل کا جو تھوڑا سا نیم خاندہ، انہیں کہنا چاہیے نیم خاندہ نوجوان،
وہ بڑے ہی تم طراق سے کہے گا کہ ان کے تو ایٹم بھی تحلیل ہو چکے ہیں اور ان کے ایٹم جو ہے نہ معلوم اور کن چیزوں میں کئی مرتبہ ان کا استعمال ہو چکا ہوگا، اب ان سب لوگوں کو جمع کرنا کہاں ممکن ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ازالہ کرتا ہے قرآن مجید، ہوا بکل شئین قدیر، ہوا علی کل شئین قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر یہ جو وسوسہ ہے اس کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ یہ شے بھی تو اسی ہر کے اندر شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو اگر اس آیہ مبارکہ کا مراقبہ کیا جائے، اسے ذہن میں بٹھایا جائے، ہوا علی کل شئین قدیر، تو ازالہ ہو جائے گا اس وسوسے کا. دوسرا وسوسہ یہ آتا ہے کہ ایک انسان 70-80 برس کی عمر اس کی، نہ معلوم کیا کچھ اس نے کیا، پھر کیا ہی کیا نہیں، ایک دن کا صبح سے شام تک کا ریکارڈ بنانے بیٹھے تو نہ معلوم کتنی فائلیں پر ہو جائیں گی، پھر اس نے وہ 80 برس کہاں بتائے، پھر جو کچھ اس نے کہا اس سے بھی آگے جو کچھ اس کے دلوں میں نیتیں اور ارادے رہے، کہاں ان کا ریکارڈ ہوگا، کہاں یہ ساری چیزیں کسی کے علم میں ہوں گی. اس وسوسے کا علاج ہے اللہ کی صفت علم کا مراقبہ کرنا. ہوا علیم بذات الصدور، ہوا بکل شیء علیم، اگر ان چیزوں کا مراقبہ کیا جائے تو یہ دوسرا وسوسہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور ایمان بالآخرہ جو ہے وہ پھر مؤثر ہو کر قوی ہو کر انسان کے اعمال پر اپنی گرفت کر سکے گا. فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وہی ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کر دیا ہے. ذلول کے لفظ کو یہاں پہچان لیجئے، یہ مادہ ہے زال لام اور لام، اسی سے ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں ذلیل. عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف پست کو، کمزور، ضعیف، پست، بچ جانے والا. اردو میں اس میں ایک اضافی ہم داخل کر چکے ہیں ایک مفہوم، اور وہ ہے کمینگی کا. جب کسی کو آپ کہتے ہیں بہت ذلیل آدمی ہے تو صرف اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے اندر کمینگی کا ایک پہلو آتا ہے، یعنی دناعت طبع یا طبیعت کی پستی بھی آ جاتی ہے اس میں، جبکہ عربی میں یہ مفہوم شامل نہیں. یہاں فعول کے وزن پر ذلول مبالغہ ہے. ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے تمہاری قدموں میں، ہم نے اسے پست کر دیا ہے، جس طرح چاہتے ہو اس پر تم اچھلتے کودتے ہو، جہاں سے چاہتے ہو اس کو تم کھودنا شروع کر دیتے ہو، جس طرح چاہتے ہو اس کو اپنے مصرف میں لے آتے ہو. ذرا غور کیجئے کہ زمین کتنی عظیم شے، لیکن کس درجے وہ گویا کہ موم بنا دی گئی ہمارے ہاتھ میں کہ جس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھا لو. اور ناقۃ الذلول کہتے ہیں وہ اونٹنی جو بڑی فرما بردار ہو، اپنے مالک کے اشارے پر حرکت کرتی ہو، کہیں وہ اڑی نہ کرے، وہ ہے الناقۃ الذلول، وہ اونٹنی ہے کہ جو اپنے مالک کے سامنے بچھ گئی. تو یہ ہے وہ لفظ جو استعمال کیا، ہو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہے وہ ہستی کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے اس طرح بچھا دیا ہے کہ جس طرح چاہو اس پر چلو پھرو. فامشوا فی مناکبہا، منکب کہتے اس کندھے کو، تو چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین یا کندھوں میں. اکثر مفسرین جو ہے متقدمین، انہوں نے کندھے کو ظاہر کو سامنے رکھ کر اس سے پہاڑ مراد لیے، کہ اور عرب میں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے حجاز جو اولین نزول وحی کی جو جگہ ہے، بلکہ نزول وحی تو تقریباً ساری جو ہے وہی ہوئی ہے، اس لیے کہ مدینہ بھی حجاز کا شہر ہے، مکہ بھی حجاز کا شہر ہے، طائف کا پورا سفر جو ہے وہ بھی اسی پہاڑی رستے سے ہوا ہے، اور وہاں عام طور پر جب بھی کوئی چلتا ہے تو اس کے دونوں طرف پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں اور درمیان میں سے انسان جو ہے وہ قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو فامشوا فی مناکبہا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کے کندھے ہیں اور ان کے مابین جو ہے تم چل اور پھر رہے ہو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، یہ پتہ تو اس وقت چلتا ہے نا کہ جب ذرا زمین حرکت کرتی ہے تو پھر انسان کو جو ہے دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. یہ جب تک اپنے ساکن ہے اور کھڑی ہے اطمینان سے آپ اس پر چل پھر رہے ہیں، زلزلے کا ایک جھٹکا آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو کہیں ہوا میں معلق ہیں، ہمارے پاؤں تلے سے زمین جو ہے وہ کھینچ لی گئی ہے. تو اللہ نے کتنا تمہارا مطیع بنا دیا، اسے منقاد بنا دیا ہے، تمہارے کہنے پر چلنے والی ہے، تمہارے سامنے بچھ جاتی ہے، اس کو کھودتے ہو، اس سے اپنی غذا نکالتے ہو، کہیں یہ ریزسٹ نہیں کرتی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ جو بھی اللہ نے اس زمین میں تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا کہ رزق ہی ہے, رزق ہا نہیں ہے. اگر ہا کی زمین ہوتی مؤنث تو وہ تو پھر زمین ہی کی طرف لوٹ جاتی, فی مناقب ہا. یہ ہا کی ضمیر تو ہے زمین کے لیے, لیکن رزق ہی یہ مذکر ضمیر ہے, مراد ہے اللہ کا رزق جو اللہ نے اس زمین کے اندر ودیعت کر دیا ہے. مجھے وہ شعر یاد آیا علامہ اقبال کا کہ رزق خود را از زمین بردن رواس, ای متاع بندو مل کے خداس. اپنا رزق اس زمین میں سے نکال لینا یہ بالکل روا ہے, اس میں کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے, لیکن یہ یوں نہ سمجھنا کہ تم اس کے مالک بن گئے ہو. مالک اس کا اللہ ہے, تمہارے لیے برتنے کی چیز ہے کہ تم اپنی ضرورت کی چیز اس میں سے نکال لو, لیکن مالک بن کر بیٹھ جاؤ تو یہ تمہارا مغالطہ اور دھوکہ ہے. رزق خود را از زمین بردن, رزق تو ہے جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا, رکھا اس زمین میں ہے, اس زمین میں سے وہ رزق اللہ کا نکال لینا. رزق خود را از زمین بردن رواس, ای متاع بندوں مل کے خداس. فرمایا وإليه النشور. البتہ جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے یہ خانے نعمت بچھا دیا ہے ایک دن وہ تم سے حساب بھی لے گا, ان نعمتوں کا حساب, ان کا جواب دینا پڑے گا کہاں ان نعمتوں کو استعمال کیا. وہ پانچ سوالات جو حدیث میں آئے ہیں, ان عمر ہی فیما اپنا وان شباب ہی فیما ابلا, اللہ نے جو جو کچھ تمہیں دیا اس کا حساب دو. اپنا شباب جو ہے اپنی جوانی کا دور وہ کہاں گلایا, یہ 70-80 برس ہم نے تمہیں دیے یہ کہاں ضائع کیے, ان میں سے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. تو وإليه النشور, اور بالآخر اسی کی طرف جمع ہو جانا ہے. آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. یہاں ذرا نوٹ کیجئے اب, آمنتم, آج جو میں نے جمعے میں بحث کی تھی, ایمان کا مادہ ہے امن, امینا یا منو, یہ ثلاثی مجرد میں اس کے معنی ہوتے ہیں امن میں ہونا, نڈر ہو جانا, بے خوف ہو جانا. آمنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو, نڈر ہو گئے ہو, نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے. یہاں یہ ذرا یہ بھی مشکلات میں سے ہے, متشابہ آیات میں سے ہے, اس لیے کہ اللہ کو کسی جہت, کسی مکان, کسی سمت میں مقید نہیں کیا جا سکتا. وہ ہستی مطلق ہے, وہ ہر جگہ ہے, ہر آن موجود ہے. ہوا ماکم این ماکن تم, وہ تمہارے ساتھ ہی ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو انسان سے اس کی رگے جاں سے بھی قریب تر ہیں. لیکن یہ ہے کہ یا تو یوں کہیے کہ لوگوں کے ذہن کے قریب آ کر قرآن کلام کرتا ہے. من فی السماء, عوام کا چونکہ تصور یہی ہوتا ہے, جب بھی کبھی اللہ کی بات ہوگی تو آسمان کی طرف انسان کی نگاہ جو ہے اٹھ جاتی ہے, دعا کرتے ہوئے بالکل بے ساختہ بے اختیار آسمان کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے. خود حضور کا جو خطبہ حجت الوداع ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ آخری جو سوال آپ نے کیا تھا کہ الا هل بلغت, اور لوگوں نے جواب دیا کہ انا نشہد انک قد بلغت و دیت و نصحت, تو آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا. تو چونکہ یہ ایک عام تصور ہے لہذا من فی السماء, من فی السماء کا لفظ جو ہے اس معنی میں استعمال کر لیا گیا. یا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اگرچہ مطلق ہے, مقید بالزمان نہیں, مقید بالمکان نہیں, لیکن اس کی مختلف شانیں یقیناً مختلف مقام اس کائنات کے ہیں کہ جہاں پر اس کی شانوں کا خصوصی ظہور ہوتا ہے. جیسے بیت المعمور ہے, وہاں جو نزول ہوتا ہے تجلیات ربانیہ کا, ظاہر بات ہے کہ وہ ایک خاص جگہ ہے, ارتکاز ہے تجلیات ربانیہ کا. حضور کو جو لے جایا گیا معراج کی شب اور وہاں پر مشاہدہ کرایا گیا, لقد را من آیات ربہ الکبرا, انہوں نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا. تو اس میں ازالہ ہو جاتا ہے منکرین حدیث کے اس اعتراض کا کہ یہ کیا معراج کے اوپر لے گئے, حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے, اللہ سے ہم کلام ہر جگہ ہو سکتے ہیں. تو مختلف مقامات ہیں کہ جہاں اللہ کی تجلیات کا ارتکاز زیادہ ہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی تجلیات کا ارتکاز زیادہ ہے. اس میں خاص طور پر ساتویں آسمان پر وہ بیت المعمور اور وہاں پر وہ مقام کے جہاں حضور پہنچے ہیں، اور اس یخش سدرت ما یخشا ما زاغ البصر وما طغا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، تو ان آیات کے اعتبار سے، اللہ کی تجلیات کے ارتکاز کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آسمانوں میں ہیں۔ آمن تم من فی السماء، کیا تم بالکل نڈر ہو گئے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں رہا آسمان والے کا، تم اس زمین کو سمجھتے ہو کہ بس یہ زمین ہر وقت تمہارے لیے اور ہمیشہ اسی طرح ٹکی رہے گی اور جمی رہے گی اور بچھی رہے گی تمہارے قدموں میں۔ آمن تم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس زمین کو پھاڑے اور تم اس کے اندر دھس جاؤ، اور یہ زمین جو اس وقت بڑی جمی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ جب لرزہ کھانے لگے، جب اس پر کپکپی تاری ہو، یا یہ تمور کہتے سری حرکت کو، یہ تیزی کے ساتھ حرکت کرے، تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھو، جیسے کہ ایک سادہ سی مثال میری ذہن میں آ رہی تھی، بعض اوقات کہانیوں میں یہ باتیں پڑھی ہیں کہ کسی ویل مچھلی کے اوپر کوئی شخص اتر گیا یہ سمجھ کر کہ یہ جزیرہ ہے، جب تک وہ ساکن نہیں وہ سمجھتا رہا کہ جزیرہ ہے، یہ زمین ہے، وہ جب اس نے تھوڑی سی ایک لرزش کھائی اور وہ جانے لگی پانی کے نیچے، تب اندازہ ہوا کہ ہم کہاں کھڑے تھے۔ اسی طرح اس زمین کا معاملہ ہے کہ اللہ کا کوئی ایک حکم اس کے لیے ہوگا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اپنے رب کا حکم سنے گی، اور اس کو اسی یہی اس کے لیے روا ہے کہ اللہ کے حکم کو سنے اور اس پر عمل کرے، تو اس وقت 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تو کام یہ ہے انسان کا کہ وہ دھوکہ نہ کھائے ان ظاہری چیزوں سے، بلکہ ڈرتا رہے اللہ سے۔ وہی لفظ خشیت جو پہلے آیا تھا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ در حقیقت اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، میں آج یہی بات چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ درس جو ہے انشاءاللہ ایک گھنٹے سے زائد کبھی نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔